ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی ایک دفعہ کنفرم کر دیں وائس آن لائن پہ وائس کلیئر ہے الحمدللہ. چلیے کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حقوق لقمان نے اپنے بچے کو بتائے, تو اگلی آیت میں ماں باپ کے حقوق اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو دکھا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز ہے. بات تو ہم پڑھے ہیں لقمان کی نصیحتوں کی, لیکن یہ جملہ جو اگلا آ رہا ہے یہ ان کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف رکھا. کیونکہ بعض دفعہ اپنے بارے میں کسی کو کوئی بات بتانا مشکل لگتا ہے, اور اس میں ایک سبق بھی ہے کہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں پھر ان کو اپنے حقوق نہیں بتانے پڑتے. ہمارا معاملہ عموماً اپوزٹ ہوتا ہے. اللہ کے حقوق بتائیں نہ بتائیں اپنے حقوق بہت یاد دلاتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے تانے بھی پہلے غافل رہتے ہیں, پھر جب بچے ذرا اوپر چڑھ جاتے ہیں, پانی کہنا چاہیے کہ اوپر سر سے جاتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں ان کو ذرا کسی درس میں لے جاؤ, اور لے جائیں تو کہتے ہیں ذرا کان میں ماں باپ کے حقوق بتانا. یعنی ہم اپنے بچوں کو دین بھی وہی سکھانا چاہتے ہیں جو دین ہمارے حقوق کو خیال رکھے, جبکہ اللہ تعالیٰ کا انداز اس سے مختلف ہے. اور یاد رکھیے کہ یہاں سے ماں باپ کے حقوق کی جو بات ہو رہی ہے, پانچواں مقام ہے یہ قرآن پاک کا, جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق توحید کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا. سب سے پہلے آیت سورۃ بقرہ کی 83 تھی, جس میں ہم نے احکام اشرا پڑھے, تو وہاں بالوالدین احسانہ تھا. پھر سورۃ نساء 36, پھر سورۃ الانعام 151, اور پھر بنی اسرائیل 23. اب یہاں والدین کا ذکر دوبارہ آ رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں. وَصَّيْنَا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اور وصیت کہتے ہیں کسی واقعے کو پیش آنے سے پہلے اس کی نصیحت کر دینا. وصیت خیر خواہی اور اندیشوں پہ محیط ہوتی ہے. بندہ سنسیئر بھی ہوتا ہے اور اس کو کچھ خوف بھی ہوتے ہیں, اور عموماً موت کے وقت آتی ہے. یہاں چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے تو نا کی وجہ سے, تو گویا کہ خاص بات تاکیدی حکم ہے, اور خاص طور پہ بھی والدی ہے کہ ماں باپ میں سے بھی ماں کے حق کی بات ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ بچے کی پیدائش اور پرورش کے سلسلے میں ماں زیادہ مشقت سہتی ہے, تکلیف برداشت کرتی ہے. اس کا ذکر کیا جا رہا ہے حملت امہ, اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے. حملت مؤنث کا صیغہ, اس ایک عورت نے اس کو اٹھایا. ہو کون ہے بچہ؟ ام اس کی ماں نے ہو اس کو دوبارہ آ گیا. وحنن علا وحنن, کمزوری پر کمزوری جھیل کر. ماں کے پیٹ میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے. اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات نہ لکھتے تو واقعی ہم کبھی نہ مانتے جب تک خود اس مرحلے سے نہ گزرتے کہ پریگنینسی کی بھی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں, اور آج تو کچھ زیادہ ہی دکھتی ہیں. اور حقیقت ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو ضرورت پڑتے پہ آپ دوسرے کو بھی دے دیں گے. آج کل کی بچیوں کے پاس تو اپنی صحت پوری نہیں ہے, تو وہ پیٹ کے بچے کو کہاں سے دیں گی؟ خود اتنا کھانا ہے کہ وہ شاید وقت کوتے لا یا موت ہے, تو بچہ پیٹ میں آتا ہے تو بچیوں کا حال برا ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے, وہنن وہن سے کیا مراد ہے؟ کیا کمزوریاں آتی ہیں ماں میں؟ آپ دیکھیے کہ جسم کے اندر ایک زندہ وجود کا آ جانا حقیقت میں اپنا حق مانگتا ہے. بچہ تو ماں کی آکسیجن بھی لیتا ہے, تو آکسیجن میں کمی ہونے لگتی ہے. پھر وقت کے ساتھ وزن بڑھتا ہے تو ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے. پھر اسی طرح چونکہ جسم کا سارا نظام بوجھ میں ہوتا ہے تو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, ہارمون کم ہو جاتا ہے. اسی طرح وہنن علا وہن میں اگر آج آپ سائنٹیفکلی تھوڑا سا غور کریں تو ماؤں کی آنکھوں کی جو بصارت ہے نا, ویژن, وہ پریگنینسی میں عام دنوں سے کم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے بعد میں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح پانی کی کمی ہو جاتی ہے, وہنن علا وہنن. پھر اسی طرح مارننگ سکنس کہہ لیجئے, متلی آنا, یہ تو ایک عام معروف ہے. پھر اسی طرح جو ماں ہے نا اس کا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، برداشت کم ہوتا ہے، مائیگرین ہونے لگتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، پیٹ بڑھتا ہے، بعض دفعہ نیند آئے بھی تو بار بار باتھ روم میں جانا پڑتا ہے، نئے بچے کے بارے میں مائیں سوچتی ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں، کیلشیم کی کمی تو آپ نے عام سنی ہوگی، بلڈ کی کمی، کیونکہ اندر سے بچہ لے رہا ہے نا، آپ کے ڈپازٹ سارا بچہ لے رہا ہے، تو جب ہڈیوں بچے کی ہڈیاں بنتی ہیں تو آپ میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے. کہتے ہیں 63% عورتوں کو اپنے یورین پہ قابو نہیں رہتا پریگنینسی کے دوران. پھر اسی طرح بچے کے دودھ کا انتظام جسم میں ہو رہا ہے تو اس کی جو بریسٹ ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ دودھ جمع ہو رہا ہے، بن رہا ہے، نہیں بن رہا، کیا کچھ ہوتا ہے. بعض دفعہ پیٹ پہ اسکریچز پڑ جاتے ہیں، ایک خاص نشان ہوتے ہیں جو پھر بعد میں باقی نہیں ہوتے. ویٹ گین ہوتا ہے، بچے کا تو ویٹ ہوتا ہے 7-8 پاؤنڈ، لیکن ماں کا پیٹ جب اسے 15-20 پاؤنڈ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جھلیوں کا وزن اور کیا کیا اللہ کے ساتھ پلیسنٹا پورا ہوتا ہے جو نکل کے پھٹتا ہے، کیا کچھ ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہن نلا وہن کہہ کے یہ بتا دیا کہ وہ بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکلات سے پالا وہ بڑے ہو کے کہتے ہیں آپ نے میرے لیے کیا کیا، یو ڈیڈنٹ ڈو اینی تھنگ فار اس، یہ اللہ کی دین ہے. آپ دیکھیے کہ جو ماں کے بدلے دلواتا ہے، سسرال بھی نہیں حق دے سکتا، شوہر بھی نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی قدر کرو کیونکہ یہ بہت ساری کمزوریوں پہ کمزوریاں بھگت کر تم کو لا رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد حملت امہ وہن نلا وہن، یہ بھی ہو گئی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا تو 2 سال میں ہوگا. فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانے کو، فصل کا لفظی معنی کہتے ہیں چھوڑنا، تو لوگ چھوڑنے سے دودھ چھوڑنے کے لیے لفظ فصال لے کر آتے ہیں. کہ ماں کی کمزوریوں کے باوجود ابھی جسم کی وہ کمزوریاں بھی پوری نہیں ہوئی، بال بھی گرے، دانت بھی کمزور، ہڈیاں بھی کمزور، روحانی طور پہ عورت کمزور ہو جاتی، عبادت میں دل نہیں لگتا، سب کچھ ہے، اب آگے سے دودھ بھی لانا ہے. تو اس دودھ کا اللہ نے الگ سے ذکر کر دیا. اور یہاں 2 سال کی مدت ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا، حولین کاملین. تو بچے کے دودھ پلانے کی مدت 2 ہی سال ہے. آگے ہم سورۃ الاحقاف میں اس پہ بات کریں گے کہ بعض لوگوں نے اس میں جو فرق رکھا، لیکن یہاں چھوٹی سی بات سمجھ نوٹ کر لیں کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کو دودھ پلانے کی حد جو ہے وہ 2 سال ہے. اسی طرح 2 سال کی مدت میں ہی رضاعت قائم ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے بچے کو دودھ پلاتے ہیں 2 سال کی مدت کے اندر 5 گھونٹ، یعنی بچے کا پیٹ بھر جائے، وہ دودھ پیئے، پھر چھوڑے، پھر پیئے، پھر چھوڑے، 5 دفعہ جب یہ عمل ہو جاتا ہے تو وہ بچہ پھر آپ کا رضائی بچہ بن جاتا ہے. تو یہاں اس میں 2 سال کی بات آ گئی ہے. پہلے 9 ماہ تک پیٹ میں رہ کر جونک کی طرح خون چوستا ہے نا، اور پیدائش کے بعد پھر 2 سال تک دودھ کی طرح، دودھ کی صورت میں جسم کی توانائیاں لیتا ہے. کبھی سوچ کے تو دیکھیں، کسی نے کبھی آپ کو ایک وہ کھانا کھلایا ہو تو آپ کہتے ہیں میں بھی اس کو کچھ کھلا دوں. جس ماں نے ہمیں 2 سال تک اور پھر 9 مہینے تک اپنے جسم سے، اور آپ مائیں آپ خوب جانتی ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر اللہ ان کو زندگیاں دے، زندگی کے آخری لمحے تک ماؤں کو بچوں کی بھوک اور کھانوں کی فکر ہوتی ہے، طریقے بدل جاتے ہیں، ماں کھائے نہ کھائے بچے کو کھلائے گی. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا، تم کیا کرو، انشکر لی، تم میرا شکر کرو. کیوں بھائی؟ کہ اس نے تمہیں ماں دی اور تمہیں باپ دیا. میرے ساتھ ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی کرو. نہ کریں تو کیا ہوگا، یا کیوں کریں، الی المصیر، کیونکہ تمہیں آنا تو میری ہی طرف ہے. دیکھیے کتنا توازن ہے نا، اللہ اور والدین کے حقوق کا توازن اگلی آیت سے سمجھ آئے گا. سورۃ العنکبوت میں بھی پڑھ چکے، لیکن یہاں ایک سوال خود سے کر لیتے ہیں، کیسے شکر ادا کریں؟ اللہ کا بھی کرنا ہے، ماں باپ کا بھی کرنا ہے. تو وہی پچھلی آیتوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی. دل میں قدردانی رکھیں، اس عورت نے مجھے پالا، پوسا، پیٹ میں رکھا. اگر ہماری مائیں ہمیں پیدا ہوتے ٹریش کین میں پھینک دیتی تو کیا کرتے؟ اور ایسے کیسز آپ بہت سنتے ہیں ان معاشروں میں رہتے ہوئے کہ گود کے بچوں کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں. ایک بڑی پیاری بچی دیکھی میں نے کہیں، تو میں نے کہا یہ یہاں کیسے آگے، کہہ رہی اس کے ماں باپ اس کو نہیں رکھتے، گورے تھے، ماں باپ کا جھگڑا ہے یا جو بھی تھے، شادی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، اللہ جانے، وہ الگ رہتی ہے، وہ الگ رہتا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے ماں کو تم رکھ لو، کہتی میں نے نہیں رکھنا، میرے ساتھ یعنی میں نہیں اس کو کر سکتی، میرے پاس یعنی اتنا وقت نہیں ہے. باپ کو کہا تم رکھ لو، کہتا نہیں میرے پاس ٹو مچ لون ہے، تو میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اور پھولوں جیسی بچی ہے, میرے جیسا بندہ بھی اس کو دیکھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اس بچی کو اپنے ہاتھ میں لیں. گوری چٹی اور اتنی انٹیلیجنٹ دکھتی ہے لیکن ماں نہیں لینے کو تیار, باپ نہیں کہتا, نہیں آئی ہیو ٹو مینی پرابلمس, پہلے ہی ہے تو میں یہ نہیں پال سکتا. اور ایسی میں نے کئی لوگوں کی کہانیاں سنی ہے. ایک نیو مسلم ہوئی لڑکی تو اس نے اپنا بتایا کہ شادی سے, میں نے کہا تم جب مسلمان نہیں ہو یا تمہارے دور کے لوگ کیا سوچتے ہیں, امریکہ سے آئی بھی تھی, تو کہتی کہ موسٹلی ہم یہی سوچتے ہیں یوتھ کہ وی کینٹ افورڈ کڈس, ٹو مچ ہوتا ہے, جاگتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے. تو عموماً جو ویسٹرن اسٹائل ہے نا تو جذبے بھی نہیں ہوتے. میں نے کہا محبت نہیں ہوتی بچوں پہ؟ کہتی ریئلی نہیں. اس کے شادی ہوئی تھی تو کہتی ایون میں نے شادی کا سوچا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں شادی کر لوں گی, لیکن میں نے اس لڑکے کو کہہ دیا تھا کہ شاید میں بچے نہ پیدا کروں. رحم کے جذبے ایسے لگتا ہے جیسے کھنچ جاتے ہیں نا, رحمان سے تعلق ٹوٹتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے شکر کی کتنی دعوت دی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ماں باپ کا شکر کیسے کریں, زبان سے کریں, ان کے لیے دعا کریں, ان کا اظہار تشکر کریں, ان کی خدمت کر, عمل سے یہ ہے کہ خدمت کریں, ایسے کام کریں جن کو فائدہ ہو. یہ سب کچھ ہے. اب اس کے اوپر آپ خود اپنا ہوم ورک بنائیں, کیونکہ چار دفعہ پیچھے سے بات ہو چکی ہے. بالوالدین احسانہ میں تو 20-25 پوائنٹ بھی جمع کیے تھے ہم نے کہ کیسے ماں باپ پر احسان کیا جاتا ہے. لیکن حقیقت ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا جو رشتہ ہے نا, یہ دنیا کے سارے رشتوں سے اچھوٹتا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم نے دسمبر کے آخری ویک میں کرنا سیمینار, تو بہت ساری باتیں تو وہیں ہوں گی. یہاں جو سورت کا تھیم ہے اس پہ واپس آ جائیں. حکمت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ اور اللہ کے حقوق میں توازن رکھا جائے. اور صورتیں یہ ساری نازلی اس ماحول میں ہو رہی تھی جہاں چپکلش تھی, گھر گھر کی باتیں تھیں. پیچھے صورت العنکبوت میں بھی ہم یہی بات پڑھ چکے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتوں کا توازن رکھو. وہاں صورت العنکبوت آیت 8 میں تھا, یہاں تھوڑا سا اس سے فرق انداز ہے. فرمایا آیت 15, وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈال لیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو اس کو, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں, تو پھر کیا ہے, فلا تطعہما, تو پھر تم ان کا کہنا مت مانو. یہ کیا بات ہے؟ خود اللہ ماں باپ کے حقوق بتا رہے ہیں اور خود ہی کہہ رہے ہیں فلا تطعہما, تم ان کی بات نہ مانو. بات سمجھ آتے ہیں کہ ہے کوئی. اور اگر قرآن کی تعویل کرنے والے یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کرنے والے لوگ ہمیں کہہ دیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا قرآن ہے نا, ہاں جی ہے, اس میں 21 پارہ ہے, اس میں سورہ لقمان 31 نمبر کی سورہ ہے, اس کے اندر 15 نمبر آیت میں ماں باپ کا ذکر ہے اور وہاں کہا جا رہا فلا تطعہما, ان کا کہنا نہ مانو. تو جس بندے نے قرآن نہیں پڑھا وہ مان جائے گا نا کہ ہے, لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ. وَإِن جَاهَدَاكَ, سورت العنکبوت سے یاد آئی, اس میں بھی یہ لفظ تھا, چپکلش ہو جب اسلام کا اور ماں باپ کا مزاج فرق ہو. اولاد جب ماں باپ جب اپنی اولاد کو شرک پہ مجبور کرتے ہیں تو اس کو یہاں جہاد کہا گیا. سٹرگل کرو, ریزسٹ کرو, انتہائی کوشش کرو, کیونکہ ماں باپ اپنے موقف پہ اڑے ہوئے اور تم اپنی بات پہ ہو. تو لڑنے جھگڑنے اور دباؤ ڈالنے کا سب مفہوم اس لفظ جاہدا کے اندر آ گئے. یہاں بتا دیا کہ ماں باپ کے تمام تر تقدس کے باوجود, احترام کے باوجود, محبت کے باوجود انہیں اپنی حدود سے تجاوز کرنے اور اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں والدین کی بات شرک کے ساتھ لی گئی نا کہ ماں باپ شرک پہ مائل کر دیں تو اولاد ان کی بات نہیں مانے گی. اسی سے سمجھ لیجئے کہ یہ شرک صرف بت پرستی کی ممانعت تک نہیں ہے, بلکہ لا تشرک باللہ میں ہر قسم کے شرک کی مطلقاً ممانعت ہے. بلکہ آپ اس کو اپنی زبان میں سمجھ لیں, میں ہلکا ہلکا بولتی ہوں اس لیے کہ آپ لکھ سکیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت افراط اور تفریط ہے اور بعض لوگ ساری زندگی اس گلٹ میں ہی رہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اپنے ماں باپ کے حق میں بخشے بھی جائیں گے کہ نہیں. تو اصول سمجھ لیجئے, اگر والدین اللہ کے کسی بھی حکم کو توڑنے کا کہہ رہے ہوں, گویا کہ وہ شرک کا حکم ہی دے رہے ہوں, یعنی پھر اس کو بولتی ہوں, پہلا جملہ کاٹ دیں, اگر والدین اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑنے کو کہہ رہے ہیں تو گویا کہ وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں. اس شرک کو کون سا کہتے ہیں؟ شرک فی الحکم. سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کا حکم کچھ اور ہے, ماں باپ کا کچھ اور ہے. تو ماں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلنے سے بچوں کو روک سکے, کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو متاع ماننا اس کو معبود مان لینے کے مترادف ہے. جیسے اگر کوئی شخص اپنے نفس کے اکسانے پر حرام میں منہ مارتا ہے تو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی بات مانتا ہے. اور سورہ فرقان آیت 43 میں ہم پڑھ چکے, ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, افانت تکون علیہ وکیلا, تو نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہاں شرک کے لوس کو سمجھ لیجئے, یہ بہت حساس موضوع ہے. ماں باپ کی غلط بات نہیں ماننی. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے شرک کی کے اندر آپ دوسری چیزوں کو لے آئیے کہ ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک کوئی ایسی بات کرتا ہے جو درست نہیں ہے, مثلا وہ کسی کی برائی کرتا ہے, علیہ السلام کا بھی علم ہے, لیکن تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ساتھ حق کا دو لیکن ماں باپ کے ساتھ بہتر انداز میں رہو. اتنا بیلنس کوئی سکھا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے گاڑی کی الائنمنٹ کرنے والے بھی اتنے مختات نہیں ہوتے کس ویل میں کتنی ہوا ہے, کس کو چھوٹا رکھنا ہے بڑا رکھنا ہے, جتنا اللہ نے حقوق اور ذمہ داریوں میں توازن رکھا ہے. حقوق ادا کرو, خدمت کرو, جو ان کو ظاہری طور پہ تم سے چاہیے وہ لو, لیکن تم ان کے لیے غلط چیز پہ ان کی سائڈ نہ لو. پیچھے ہم پڑھ چکے فادلو واقرب للتقوی, عدل کی بات کرو, وہ تقوی سے قریب ہے, چاہے اس کی ذات تمہاری اپنی ذات پہ پڑے. یعنی سائڈ نہ لو, غلط بات پہ چپ نہ رہو. بعض دفعہ ہم تعظیم کے نام پہ اور عزت کے نام پہ, رسپیکٹ کے نام پہ دوسروں کی غلط باتوں پہ چپ رہتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا بیچاروں کو کہ یہ غلط کام ہے. اب مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے کچھ بوڑھے جو ہوتے ہیں نا, ان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور وقت کے ساتھ آ جاتا ہے بیماریاں, دوائیاں, سب کچھ. اب وہ کہ ہر وقت ہی برائی, ایک بہو کی برائی, دوسری کی برائی, پھر ادھر بیٹھے, ایک بیٹے کے پاس بیٹھے تو دوسرے کی برائی, دوسرے کے ساتھ پہلے کی. تو پہلی بات ہے کہ اگر آپ کی یہ اسٹیج ہے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی ایک رشتے کے ساتھ دوسرے رشتے کی برائی نہ کریں. اب آپ کے سامنے کوئی کر رہا ہے, آپ کی دادی ہیں, آپ ان کے پاس گئیں, وہ شروع ہو گئیں, یہ پوچھتے نہیں, یہ کھاتے نہیں, یہ دیتے نہیں, لیتے نہیں, تو آپ کیا کریں, ان کو ہنسائیں, ان سے بات کریں, آپ ان کا دل بہلائیں. ہمارے بڑے لوگ جتنے فارغ رہتے ہیں نا, اتنی باتیں نوٹ کرتے ہیں, آپ ان کو مصروف کرتے ہیں, لیکن آپ ان کا دل کیسے بہلائیں, جھجھک ختم کریں. ہمارا حال یہ کہ ساری دنیا کو جزاک اللہ کہہ سکتے ہیں, ماں باپ کو شکریہ بھی نہیں کہتے, جھجھک پڑی ہوتی ہے. شروع سے تعلق ایسا ہے, وہ محبت والا تعلق ہی نہیں دکھتا, اور بچپن سے تنگ بھی کافی کیا ہوتا ہے تو ڈر آتا ہے کہ اب ان سے کس رنگ سے بات کریں. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ فزیکلی اگر ان کی مدد کرنے میں ساری زندگی بھی کرتے رہے تو ان کمزوریوں کا حق نہیں دے سکتے جو برداشت کی انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ غلط بات نہیں ماننی. کچھ مثالیں دیکھیے گا صحابہ کرام کی. ابو بکر کے والد کا نام ابو قحافہ تھا. انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر ہر غریب کو چھڑا رہے ہیں, یعنی غلاموں کو آزاد کراتے ہیں. ایک دن کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم مسکین غلاموں کو چھڑاتے ہو, کسی مضبوط کو چھڑاؤ, ذرا صحت مند کو چھڑاؤ تاکہ تمہارے کام کریں. سمجھ آئی؟ کیونکہ اس دور میں غلام تو مشینوں کی طرح تھے. تو ابو بکر نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی. سمجھ آئی بات؟ باپ اچھے کام سے روک رہتے نا, مانی منوائی نہیں, لیکن صاحب ہما پہ عمل کیا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح ہجرت جب کرنے لگے تو ابو بکر نے کیا کہا؟ میں ہجرت کا پتا تھا. باپ نے کہا دیکھو وہ جو 4000 درہم گھر میں پڑے ہوئے نا, یہ نہیں لینے تم نے, ساتھ نہیں لے کے جانے. اب ابو بکر کو پتا تھا کہ اس کی ضرورت پڑے گی, سفر میں ہے, سب ہے, تو کیا کیا, لے گئے. لیکن اس کی جگہ پہ ان کی بیٹی اسما نے ایک تھیلے میں پتھر ڈال کے دکھا دیے بوڑھے دادا جو نبینا تھے, کہتے ابا رکھے ہوئے, ہاتھ لگائے کاچا یہ سونا ہی ہوگا. تو یہ باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ غلط بات نہیں ماننی, لیکن بدتمیزی نہیں ہے, خاموش رہے. سب سے بہترین علاج خاموشی ہے. اچھا اب کیا کریں کہ ماں باپ غلط بات کہہ رہے ہیں, اس کی بات ان کی ماننی نہیں, خدمت ان کی بہت اچھی کرنی ہے اور ان کے سارے کام کریں, تو پھر بات کس کی مانو؟ اگلے جملے میں وط کبھی سبیل امنانا و الیہ, اور پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رخ کر چکا ہے. یہ کون ہے جو ماں باپ سے اپوزٹ بات کہہ رہا ہے؟ یعنی نبی. یا اپنے دور کا استاد یا مبلغ. بعض دفعہ ماں باپ کچھ اور کہتے ہیں لیکن دین کچھ اور کہتا ہے, تو یہاں من اناف سے مراد دین کے راستے پہ چلنے والا وہ شخص جو رسول کے راستے پہ چلتا ہو تم بھی اس پہ چلو. پیچھے بات تھی صراط الذین انعمت علیہم کی, تو گویا کہ بات یہ ہے کہ حق کا ساتھ دو. اناف کا لفظ نوب سے ہے, نون واو با, لفظ منیب بھی اسی سے آتا ہے, توبہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا. محمد بن سیرین ایک بہت بڑے امام تھے, اپنے ماں کے شوق کا خیال رکھتے, ان کی ماں کو پہننے اڑنے کا شوق تھا, بڑے نرم کپڑے ان کے لیے خریدتے, عید کے لیے اپنے ہاتھ سے کپڑا رنگتے اپنی ماں کے لیے, اونچی آواز سے نہ بولتے, ایسے بولتے جیسے رازداری کا انداز ہوتا ہے. اسی طرح ویس قرنی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں خیر تابعین, تابعین میں سے سب سے بہترین کا لقب ہے ان کا, اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ پوری کر دے. خود اللہ نے کہ نبی نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر تمہاری اویس سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہنا. وجہ کیا تھی؟ آنا چاہتے تھے اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آتے. اللہ کا کرنا دیکھیے کہ ماں کا انتقال ہوا, فارغ ہوئے, کہا بھی چلتا ہوں, رکاوٹ دور ہو گئی, تو اتنے میں اطلاع آ گئی کہ اللہ کے نبی کا بھی انتقال ہو گیا. تو کچھ نیکیاں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں, یہ نہیں کر سکے, تو یہ اللہ کے حکم سے. اسی طرح ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا, کہنے لگا میں نے کبیرہ گناہ کیا ہے, میں کیا کروں؟ کہنے لگے جاؤ ماں سے اچھا معاملہ کرو. کہا ماں تو فوت ہو گئی ہے, تو کہا کہ پھر خالہ سے اچھا سلوک کرو. ایک اور شخص کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی, تو آپ نے کہا کہ الخالت بمنزلت امن, خالہ ماں کے برابر ہے. اچھا, اب ہم اپنی ظاہری لین دین اور اپنے تعلقات اور کھانے پینے دعوتوں میں تو بہت خوش رکھتے ہیں ان لوگوں کو, لیکن دین سمجھ کے کم ہی ہم اپنی خالاؤں اور ماموں اور ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, یہ اللہ کی بات ہے. اسی طرح ایک موقع تھا کہ اللہ کے نبی جیرانہ کے مقام پر گوشت بانٹ رہے تھے غریبوں میں, اتنے میں ایک عورت آئی, اللہ کے نبی اٹھے اپنی جگہ سے, اپنی چادر زمین پہ بچھائی, لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اس کے ایک عورت کے لیے اتنا اہتمام ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نبی کی رضائی ماں تھی, آپ نے ان کی اتنی عزت کی کہ ان کو وہاں بٹھایا اور ان کے لیے بات کی. تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ انسانوں میں سے کسی کی بات تب ماننی ہے جب وہ اللہ کی بات کے اندر ہو, اس کے بعد نہیں. ثم الی مرجعکم, پھر تمہیں میری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے. فأنبئکم بما کنتم تعملون, پھر میں تم کو خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے, یعنی آخر آنا تو تم نے میرے ہی پاس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اولاد کی نصیحت کے بیچ میں آخرت کا ذکر, پیچھے بھی گزرا یہاں بھی, یہ بھی نقطہ نوٹ کر لیجئے گا کہ اولاد کے تزکیے کی بہترین چیز ہے کہ ان کو آخرت اورینٹڈ بنا دو. ہم دنیا اورینٹڈ بنا کر دنیا کی ساری چیزوں میں رکھتے ہیں, نقصان کیا ہوگا؟ ہاں, نقصان یہ ہوگا کہ ان کو دنیا ہی اچھی لگے گی. تو بچوں کا عقیدہ آخرت پختہ کر دیں, جب ہمارے پاس آؤ گے تو کیا ہوگا. اب یہ آیت اللہ کے حکم کی تھی. لقمان کی دوسری نصیحت کا ذکر آگے آ رہا ہے, آیت 16, یا بنیا, اے بچے, اے میرے پیارے بچے, انہا انتکو مثقال حبت من خردل, اگر کوئی اچھا یا برا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, چھوٹے سے چھوٹا مراد ہے, بالکل باریک سا, اور حب تم من خردل, رائی کے دانے کے برابر عموماً چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے عرب لوگ بولا کرتے تھے, جیسے فتیل کا لفظ بھی آتا ہے سورۃ نساء 49 میں, اور نقیر کا لفظ بھی آتا ہے نساء 124 میں. رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, عام آنکھ سے نظر بھی نہ آئے اگر کہیں دور پڑا ہو. فتکن فی صخرتن, اگر وہ ہو کسی چٹان میں, صخرہ کہتے ہیں چھوٹے پہاڑ کو, انگلش میں لکھیں گے تو راک, چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں جو ہوتی ہیں. او فی السماواتی, یا آسمانوں میں, او فی الارضی, یا زمین میں, جہاں بھی ہوگا, ہوگا کیا, یاتی بہ اللہ, لے آئے گا اس کو اللہ, کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. جیسے سورت زلزال میں آیت 7-8 میں فرمایا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, جو کوئی ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا, اور جو اچھا کام کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. اب یہاں اس ایک آیت میں دیکھیے کہ لقمان اپنے بیٹے کو اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی دلا رہے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے, تو گویا کہ اللہ اکبر کا عملی نمونہ. دوسری بات یہ ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ کہ رات کی تنہائیوں میں بھی غلط کام کروں گا تو اللہ دیکھتا ہے. نیکی کا چھوٹا یا بڑا عمل انسان کرے اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ کی حالت کتنی مجبوری کی تھی, کتنی سستی کی تھی, کتنی چوائس تھی, اللہ کو سب پتہ. جس دن بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا, تو نہ تو وہ ریاکاری کرتا ہے کہ دکھاوے کے کام کرے, اور نہ وہ نیکی کے کام چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا نام اعمال آج کے دن خالی جائے گا. ایسا بندہ لوگوں کی تعریفوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے, اور جب آپ لوگوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں نا, یقین کریں کہ آپ کی صحیح کریکٹر بلڈنگ اس دن شروع ہوتی ہے. اخلاق اور کردار میں پختگی آتی ہے. چھپ کے بھی کام کروں گی تو اللہ کو پتہ چل جائے گا. قیامت کے دن کرنے والے کو بھی اور لوگوں کو بھی دکھایا جائے گا, اور انسان انکار کر ہی نہیں سکے گا. اعمال تک کا وزن ہوگا. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر, یعنی ایسا پتھر جس میں کوئی ہول بھی نہیں ہے, اس میں بھی عمل کرے گا, تو جس کا کوئی دروازہ نہ ہو, کھڑکی نہ بھی ہو, اللہ اس کو بھی بندوں پر کھول دے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کوئی کام کرے چھپ کے بھی, تو اللہ اس کو اس کے گھر والوں میں رسوا کر دے گا. آج کے دور میں یہ کیا مشکل ہے. سیٹلائٹس کے ذریعے آپ کے گھروں کے اندر تک گوگل آ کے جھان لیتا ہے کہاں چیزیں پڑی چور, اپنی مشینوں سے آپ کے گولڈ کو باہر سے دیکھ لیتے ہیں, تو کیا بڑی بات ہو گئی. تو جو گھروں میں چھپ کے غلط کام کرے, پھر وہ دوسروں کے بیچ میں بھی کر لے, کیونکہ اللہ تو دونوں جگہ دیکھتا ہے. ایکس رے مشین کیسے آپ کی ہڈیوں کے اندر جھانک لیتی ہے, الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, اور ان سب کو بنانے والا رب کیوں نہیں دیکھ سکتا. آج آپ ٹریفک میں سے گزرتے ہیں, آپ غلطی کرتے ہیں, گھر میں ٹکٹ کیسے آ جاتا ہے؟ ان کے کیمرے پڑے ہیں یا اللہ کے؟ پولیس مین کو دیکھ کر تو ہم پیچھے ہو جائیں, تو اللہ کے فرشتوں کا ڈر نہ ہو. تو کوئی عمل خالص ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس احساس کو اپنے اندر نہ لے آئے. اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر وہ کام. ہر انسان کو اپنی پرائیویسی بہت عزیز ہوتی ہے نا. اب جب ایسے کام غلطیاں بچپن میں کی ہوتی ہیں تو اس کو چھپانا چاہیے. روایت میں آتا ہے ہم پہلے بچوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ایسی باتیں, اور پھر اس کے بعد ہم وہی ہمیں تانے دیتے ہیں, خود تو سب کچھ کر لیا, ہمیں روکتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو گاڈ کانشیس بنانا ہے, پیپل کانشیس یا سیلف کانشیس نہیں بنانا. ذرا سوچئے, لکھئے کون سے جملے ہیں جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں ایسے شیر کے. لوگ کیا کہیں گے, جلدی کر لو مہمان آنے والے ہیں, لوگ باتیں کریں گے. بعض دفعہ بچے چھپ چھپ کے ماں باپ سے چیٹنگ کرتے ہیں, ماں باپ نہیں دیکھیں گے, اللہ تو دیکھتا ہے. تو بچوں کو ڈرائیے. کس طرح سے حضرت لقمان نے اپنی وصیت میں شرک اور انسانی اعمال کے لازمی نتائج کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر کر دیا. یہاں دیکھیں جنت اور جہنم کا ذکر نہیں ہے, ان کی نصیحتوں کو بھی اگر غور کریں گے نا, ایتھکس ہیں, یعنی آپ کے فطرت کی روشنی میں جو بندے کو سوجتا ہے. جیسے آج بہت سارے نان مسلم اپنے بچوں کو اچھے ایتھکس سکھاتے ہیں, لیکن وہ مرنے کے بعد کی باتیں نہیں سکھا رہے ہوتے, کیونکہ اس کے لیے وحی اور نبوت کی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے. اسی سے پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے اور ان تک نبوت کا کوئی درجہ ذریعہ پہنچا بھی نہیں. لیکن اب اگلی آیت میں نماز کا ذکر آ رہا ہے, تو اس پہ بات کرتے ہیں. آیت 17, یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بچے نماز قائم کرو. نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر, اور اس کا سب سے بڑا ذکر. 21 پارے کی پہلی آیت یاد کر لیجئے. نماز کی اقامت اور پابندی سے کیا مراد ہے؟ کہ نماز کی کیفیت کو ہر وقت اپنے دل میں محسوس کریں. پیچھے ایک جملہ لکھایا تھا, پھر بول دیتی ہوں, یاد ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ. انسان ہر وقت حالت نماز میں تو نہیں رہ سکتا, ہاں کیفیت نماز میں رہ سکتا. اور نماز کی کیفیت کیا؟ خشوع, خاشعین اور قوموا للہ قانتین. جو بندہ نماز کو اپنے اوپر محسوس کرے گا نا, اس کا دل گناہوں میں آئے گا, شیطان ورغلائے گا, لیکن وہ اس کی بات نہیں مانے گا. اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 جو اس پارے کی پہلی آیت, اس میں پڑھ چکے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. اب یہاں دیکھیے کہ لقمان کی نصیحت کا مفہوم کیا, کہ بیٹا دیکھو اللہ کو پہچان لینا کافی نہیں ہے, اس کو یاد بھی رکھو. اب اس دور میں نہ تو نبوت تھی ان کے پاس, تو یہاں پھر کس نماز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو مراد ہے اللہ کو راضی رکھنا, اس کو یاد کرنا اور بھٹکنے سے بچنا. اور ہر دور میں ہر انسان نے اپنے اپنے طریقے سے عبادت کی ہے. چاہے نماز دیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس طرح کیا تھی, لوگ اپنے دن کا کوئی حصہ چوز کرتے تھے اور اس میں عبادت کر لیتے تھے. اور عقیم کا لفظ دیکھیے واحد کا سیگا ہے. اس ایک علماء نے بہت خوبصورت نقطہ نکالا ہے, کہتے ہیں کہ بچوں کو ون آن ون بیس پر تبلیغ کرنا چاہیے. جب ہم بہت سارے لوگوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیتے ہیں نا, تو ہر بچے کا مزاج بھی فرق ہوتا ہے, طریقہ فرق ہوتا ہے, ان کو ایسی چیزوں سے الگ کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال کیا پتہ چلا کہ ان کو الگ سے نصیحت کریں. اور آپ بھی اپنے بچوں کو پہچانیں, کوئی محبت کی زبان سمجھتا ہے, کوئی غصے کی سمجھتا ہے, تو بچوں کو نہ سمجھ کر تبلیغ کرنا یہ حکمت سے خلاف بات ہے. اگلی آیت میں دیکھیے گا, وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ چوتھی نصیحت ہے, یہ ہے اصل میں انسان کو انسان بنانے والی چیز, کہ انسان کی انسانیت, اس کی شرافت, اس کی مروت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھلائی کرے. اور دوسروں کی بھلائی کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آپ کو تب اس میں کوئی شک نہیں ہے نا, بچوں کو لیڈر بنانا سکھا رہے ہیں. برائی دیکھو تو برداشت نہیں کرو بلکہ ان کی اصلاح کرو, یہ سکھایا جا رہا ہے, لیکن عاجزی کے ساتھ. اب آپ بتائیے بچہ کیا حکم دے گا؟ کیا جا کے وہاں تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ, کسی علمی گروپ کو کر لو؟ نہیں, بچوں کا شعور بلند کرو. وامر بالمعروف, برے اور بھلے کا فرق پہچانو. بچوں میں, دوستوں میں کوئی کسی کا شارپنر لے رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ یہ نہیں لیتے. کوئی اسکول کے ڈیسک کے اوپر کچھ لکھ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ نہیں کرتے. بچوں کو ان کی زبان میں سکھائیں, برائی کو دیکھ کے چپ نہیں رہنا. کیونکہ ہم کہتے ہیں بچہ بچہ, ہم تو بچوں کی برائیاں نہیں ٹوکتے, کہاں ان کو کہیں کہ تم دوسروں کی ٹوکو. تو گویا کہ پتہ چلا کہ بچے کے اندر شعور پیدا کر رہے ہیں برے اور بھلے کا. حقوق اللہ کے بعد سب سے بڑا حق بندوں کا جو انسان پہ نا, خیر خواہی کا, یہ ہے کہ کسی کو غلط کام سے روکو. تبلیغ جو ہے نا, یہ زندگی کا مقصد ہے. بے حس لوگ, مردہ دل لوگ تبلیغ نہیں کر سکتے. اور جب تک آپ دوسروں باہر کے گھر گلی کو صاف نہیں کریں گے, آپ کا گھر کتنا بھی صاف کیوں نہ ہو, آپ صاف نہیں رہ سکتے. پیچھے دیکھیں ذاتی زندگی کے لیے بچے کو کیا کہا, اقیم الصلاۃ. اور اب اجتماعی زندگی کا تقاضا, وامر بالمعروف, کیونکہ ہم تنہا نہیں رہ سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, لوگوں کو تو بہت غصہ آتا ہے جب ہم ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. تو کہا, واصبر علی ما اصابک, اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عمل کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ کہ لوگ آپ سے چڑھیں گے, کیونکہ حق کڑوا ہوتا ہے. کسی کو تنقید نہیں اچھی لگتی, اپنے رویے اور اعمال کو ہر بندہ ہی ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ ایسے خلاف کریں گے, نصیحت کریں گے, تو لوگ آپ کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے, آپ کا راستہ روکیں گے. تو کہا, پھر صبر کرو. وہی بات ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب بچوں کو صبر سکھانا, اوف, اتنا بڑا کام. تو کہا, ان ذالک من عزم الامور, ہے یہ بڑی یقین کی اور حکمت کی باتوں میں. اگر آپ یہ جو آخری سم پڑھ رہے ہیں نا, آیت 17 کا غور کریں نا, تو لقمان کی ان چار نصیحتوں میں وہی چار باتیں ہیں جو سورۃ الاسر میں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس لیے سورۃ اسر کو پورے دین کا خلاصہ کہتے ہیں, کہ صرف اگر سورۃ اسر ہی نازل ہو چکی ہوتی تو لوگوں کی نصیحت کے لیے یہ کافی ہے. ایمان کی جگہ لقمان نے توحید کا ذکر کیا, اعمال صالح میں سے نماز اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا, تواصی بالحق کی جگہ انہوں نے وامر بالمعروف ونہ عن المنکر کی بات کی, اور یہاں وتواصوا بالصبر کی جگہ صبر کی بات کی. چلیے یہ بھی بات ہو گئی, بچوں کو صبر سکھاتے ہیں, کنٹرول یور ڈیزائرز. صبر میں سب سے مشکل چیز جو ہے نا, آپ ایک لفظ لکھے, آپ اپنے بچے کو صبر کیسے سکھا سکتے ہیں جب اس کی مرضی کے خلاف کے حالات پیدا کریں گے نا. دیکھیے, سمجھیے گا تھوڑا سا اس موضوع کو, یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اور یہ آج کا پرابلم ہے. آپ اگر اپنے بچے کی ہر بات مانتے جاتے ہیں, اس کی باتیں قبول کرتے ہیں جو وہ غلط کام کرتا کرتے ہیں, تو وہ صبر کس پہ کرے گا؟ صبر کیسے سکھائیں گے؟ اس کی مرضی کے خلاف کام کر کے. آج تو ماں چھوٹے بچے کا دو منٹ رونا نہیں برداشت کرتی, اس کے ہاتھ میں خون پکڑا دیتی ہے, کھیلو اسے, اچھلو کودو, جو مرضی کرو, غلط بات ہے. بہت مشکل کام ہے. صبر سکھانے کے لیے ٹالرنس اور برداشت. خود کام کرنا آسان ہوتا ہے, دوسروں کے نفس کے خلاف جا کر اس کو کوئی بات سکھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور یاد رکھیے, صبر مخالفتوں کے جواب میں بھی اور خود کو سنبھالنے کے لیے بھی. خود کو سنبھالنے کے صبر کا نام کیا؟ استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور مخالفتوں کے جواب میں صبر کے تواصی بالصبر. صبر ہوتا ہے دوسروں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو یک طرفہ طور پر برداشت کرنا. ان ذالک من عزم الامور. ذرا غور کیجیے, اقامت صلات کے بعد, امر بالمعروف کے بعد, نہی عن المنکر کے بعد, اب صبر کی بات کر کے کہا یہ ہے بڑی مشکل چیز ہے. نمازیں پھر بھی آسان ہے, یہ مشکل ہے. اور عزم کہتے ہیں کسی کام کو قطعی اور حتمی طور پہ کرنا اور کر کے ہی چھوڑنا. اٹ موسٹ ڈٹرمینیشن. بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, لیکن صبر نہیں کر پاتے, برائیوں پر تنقید نہیں سن سکتے نہ کر سکتے. بس لوگ صرف فضا کے سازگار ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں, کوئی میرا ساتھ دے, میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں, پھر بہت نیک ہو جاؤں گی. ایسے لوگ کبھی کام نہیں کر سکتے. آپ کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ ٹھیک تب ہوں گے جب آپ یہ کام صحیح طریقے سے کریں گے. غلط کام, دین کا کام, نماز روزہ چھوڑ کر آپ اپنا گھر کتنا کو صاف کر لیں گے. آپ کہتے ہیں نا کہ میں نمازیں پڑھتی رہوں گی, گھر صاف نہیں ہوتا, نمازیں ایک ہفتہ چھوڑتی ہوں, ذرا سارا گھر صاف کر لو. یہ آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جانے کی دوائی کھا رہے ہیں. سب ساتھ چلے گا, آپ بھی ایکٹیو رہیں گے. صرف آپ کو خود کو فاسٹ کرنے کی ضرورت ہے. لمحوں پہ نظر, گھڑی چلا کر, سٹاپ واچ چلا کر کام کریں, پھر دیکھیں کام کیسے ہوتا ہے. وہی کام کرے گا جو ہر قیمت پہ کرنا چاہے گا, ایٹ اینی کاسٹ, ایٹ اینی تھنگ. جیسے حضرت ابراہیم کود رہے تھے, آگ میں ان کو نہیں پتا تھا بچوں گا کہ نہیں, کود پڑے, اللہ نے بچا لیا. پڑے پیچھے کھڑے ہوتے تو ہو سکتا ہے جو وہ آگ کی جو لپٹ تھی اس سے کوئی اسکن کی ڈیزیز ہی ہو جاتی. یہ جو ہم جتنا دین سے بچتے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں پلٹ کے پھر ہمارے اوپر پڑتا ہے. تو پکے ارادے کی بات ہے. اور جب تک ہم دوسروں کو نہیں بتائیں گے, خود بھی نہیں بچیں گے. ماں خود نہیں بچائے گی دوسروں کو, تو اپنے بچوں کو کہاں صحیح کرے گی؟ اور جو مائیں خود بخود ان کاموں میں لگی ہوتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں بچوں کے کانوں میں پڑتا ہے. جو بچے یہاں آ کے بیبی سٹنگ میں سارا دن قرآن کچھ نہ کچھ باتیں سن رہے ہیں, جو ان کا شعور پکا ہوگا, آپ دیکھیں گے ان کو یہ باتیں یاد ہو جائیں گی. بڑے ہو کے وہ کہیں گے یہ باتیں ہم نے بچپن سے سنی ہوئی ہیں, آج نہیں لگ رہا کل لگے گا. تو تربیت کے سنہری اصول ہیں یہ, اگر ہم اس پہ عمل کر سکیں. ہر ماں باپ کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے, جمع کے سیکھے آگے نا ان پہ, تو یہ اجتماعیت بھی سکھائی جا رہی ہے. مل کے کام کرو بیٹا, ٹیم ورک, شیئرنگ, کیئرنگ. ہم عموماً سوچتے ہیں کہ امر بالمعروف یہ تو اسکالرس کا کام ہے. ہے نا ایک تبلیغی جماعت بیچاری, وہ کر رہی ہے تبلیغ. حالانکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. یہاں پھر وہی بات آ جائے گی, حکمت اور فطرت اور عقل والی. عقل سے پوچھیں گے تو آپ کبھی تبلیغ نہیں کریں گے. عقل کیا کہتی؟ اتنی اچھی مس محفل چل رہی ہے, اب تم یہاں کہو مغرب کا وقت ہو گیا, اٹھو نماز پڑھیں. چپ کرو بیٹھو. عقل آپ کو شارٹ ٹرم فائدہ سجائے گی. آپ کی فطرت کہے گی اٹھو پڑھنی پڑے گی نماز, ورنہ چھت گر سکتی ہے. تو فطرت پہ جئیں گے, فائدہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ بچے ہمیشہ ماں باپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں برائیوں پہ. یہ حکم تو دے دے ماں باپ, لیکن بچوں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بجا امی جھوٹ نہیں بولتے. امی آپ نے کہا تھا آئس کریم دلاؤں گی, کدھر گئی؟ آپ ایک دفعہ بچوں کو اجازت تو دیں کہ بیٹا ذرا آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, وہ آپ کو آپ کی سہیلیوں میں شرمندہ کر دیں گے. اسی لیے لوگ اللہ سے ڈرے نہ ڈرے بچوں سے ڈرتے ہیں. ایک بڑی اچھی ساتھی ہیں, بھولی سی ہے, تو ان کی 8-10 سال کی بچی ہے, کہتی یہ بڑی نیک ہے, یہ پیدائش پیدا ہوتے سے نیک ہے. تو کہتی اسے مجھے سے ڈر بڑا لگتا ہے, یہ مجھے بہت ڈوکتی ہے, یہ اسکارف پہنتی ہے. مجھے کہتی امی آپ کیوں نہیں پہنتی؟ تو کہتی میں اسے بہت ڈر ڈر کے رہتی ہوں کہ یہ بڑی اماں مجھے نہ ٹوکے. تو بچوں کو اجازت دے کے دیکھیے کہ بیٹا تم مجھ پہ تنقید کرو, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہاں چلیے, یہاں تک تو بات ہوگی ظاہر کی. اب کریکٹر بلڈنگ میں اخلاقیات. شریعت کے مختلف حصے ہیں نا, اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں نا, تو چین توحید سے چلی تھی, پھر تقویٰ سکھایا, پھر عمل بالمعروف تیسری لائن پہ آ گیا, اور اب چوتھی سیڑھی پہ آپ آ رہے ہیں. یہاں لکھ لیجئے اخلاقیات کا پرچہ. یہ دین ہے نا ہمارا ٹوٹل. ولا تسائر خدک للناس. اور اپنے گالوں کو پھلا کر مت رہو لوگوں کے سامنے. بے رخی، غرور، تکبر، لیے دیے رہنا، اپنے آپ کو بڑا بنانا، یہ نہ کیا کرو، بری بات ہے. اور دوسرا اس کا حصہ، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا خر، تکبر کرنے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہلے خدہ کل ناس میں فیس سیکشنز کی بات ہے، یہ سارے جمع کریں پھر اس پہ اکٹھی بات ہوگی. دوسرا چلنے میں مرحا کا لفظ جو آ رہا ہے، اکڑ کے نہ چلنا، اترا کے نہ چلنے کی بات ہو گئی ہے. تیسرا لفظ یہاں جو ہے مختال، خیل سے ہے، خا یا لام. خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کی چال میں ایک خاص قسم کا بڑھاپن ہوتا ہے، غرور اور ایک بڑا روب ہوتا ہے. جب انسان اپنی چال میں دوسروں کے ساتھ اس طرح بات کرے کہ گویا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، وہی مختال ہے. اور مختال میں یہ بھی لفظ ہے کہ اپنے خیال میں وہ بندہ بہت بڑا ہے، سیلف، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ سیلف پریزنگ والا ایٹیچیوڈ ہے. تو کہا کہ ایسے نہ کرو. بالکل یہی بات ذرا بنی اسرائیل آئے 37 میں تھی، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو. ہاں اچھا، اب اگلی چیز کا تعلق ساتھ ہے اس لیے آیت 19 ساتھ لیں گے، وقصد فی مشرق، آخری نصیحت اب یہ نہیں، اسی کا اگلا حصہ رہ گیا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور بے شک تم نہ چلو زمین میں اکڑ کر. یہ بات ہو گئی جی. آگے کیا فرمایا 19 میں، وقصد فی مشرق، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی چال چلن درست کر لو، اپنے چلنے کے انداز کو درست کر لو، ٹھیک کر لو، اچھا چلو. اس سے صرف ظاہری چال نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے جس کو ہمارے یہاں بڑا معروف طور پہ کہتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ، فلاں کا چال چلن کیسا ہے. میانہ روی سے مراد ہے میڈیم، جیسے سورہ فرقان کی آیت 67 میں ہم پڑھ چکے، عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، بیچ میں رکھو، مڈل میں رہو، بہت زیادہ نہ تیز چلو نہ آہستہ چلو. اور کیا کرو، وغدد من صوتک، اور اپنی آوازوں کو پست رکھو، بحث نہ کرو، اونچی نہ بولو، دلائل بھی دے رہے ہو تو بکار سے بات کرو، یون نہ کرو، یل نہ کرو، چیخو نہیں. اور چیخ کے وہی بولتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو، کیونکہ انان کر الاصوات الى صوت الحمیر، لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. گدھے کی آواز گدھے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کے لیے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، انسان اس کو کبھی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اب لقمان کی نصیحتیں پوری ہوئی، اب ہم اس کے اوپر ہلکا سا ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح سے لقمان نے اپنے بیٹے کی کریکٹر بلڈنگ کی بات کی. پہلے ان کو اللہ سے جوڑا، اور اس کے بعد اب ان کو لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہمارے بچے عموماً اللہ ماشاءاللہ اس اخلاق سے دور ہو گئے، گال پھلے میں، اکڑی گردنے ہیں، کپڑے بھی اتنے ٹائٹ ہیں کہ جھکنے کا تو کوئی انداز ہی نہیں دکھتا. یعنی ظاہری حال گلیے سے لے کر چال چلن، بات چیت کا انداز، یہ سب کچھ کر دیا، اور یہ کر کے سکھانا پڑتا ہے. اور بار بار کہتے ہیں ان اللہ لا یحبو، اللہ پسند نہیں کرتا، ہم کیا کہتے ہیں، لوگ پسند نہیں کریں گے. یہ بھی جملہ نوٹ کریں، اللہ کی پسند اور ناپسند سے اویئر کیا، خود یہ سب کام کر کے دکھانے پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام کرتے تھے، ہم بچوں کو اگنور ہی کر دیتے ہیں، کوئی بچہ بھی ساتھ ہو تو ہم بالکل اس کو اہمیت نہیں دیتے، بڑوں سے بات کرتے ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، ایون گھر آئے مہمانوں کے بھی نہیں، حالانکہ بچوں کو اہمیت دینی چاہیے، ان کو وقت دیں. جب بڑے بچوں کو اہمیت نہیں دیتے تو بچے بھی بڑوں کو بعد میں اہمیت نہیں دیتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گدھے کی آواز کا ذکر آیا، اس کے دو مختلف معنی ہیں. پہلی چیز کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، وغ دو، یعنی سوری، یہ جو لفظ آیا کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو، غدے بصر کا نام اپنے پیچھے سنا تھا نا سورۃ النور کے اندر، تو یہاں کے وغ دود دود نگاہ اور آواز دونوں کو پس رکھنے کے لیے آتا ہے. گدھا جب بولتا ہے نا تو دو آوازیں نکالتا ہے، ڈھینچو ڈھینچو ہوتی ہے نا، پہلی آواز کو کہتے ہیں زفیر، آگے آئے گی جہنم کے لیے، اور دوسری آواز کو شہیر، آخری آواز ہو، کبھی اونچی کبھی آہستہ کبھی اونچی. بخاری میں تھا کہ گدھے کی آواز سنو تو لا حول ولا قوت پڑھو، چلے وہ تو گدھا بولتا ہے نا. آج ہمارا بچہ اگر گدھے کی نقل اتارے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہنستے ہیں, مذاق کرتے ہیں. پارٹیز میں بچے کو کہتے تھے بکری بن کے دکھاؤ, کتے کی آواز نکالو, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. خود اپنے بچے کا سٹینڈرڈ آپ لو کر رہے ہیں. جب لوگ اس پہ ہنسیں گے تو اس کی انا مجروح ہوگی, کل بڑے ہو کے بھی غلط کام کرے گا. اور وقصد من صوتی کی سجان کیا مراد ہے؟ حسب ضرورت. اونچی بولنے کا موقع ہو, تھوڑا سا کسی کو بات پہنچانی ہے تو اتنی ٹون اچھی ہو, بولنے میں تیزی بھی نہ ہو اور آواز بہت اونچی بھی نہ ہو. چلنے میں مقصد کیا ہے؟ تیز کام کر رہے ہو, تیز چلو. جس جگہ چل رہے ہو وہاں کی ضرورت کے اعتبار سے چلو. یہ نہیں کہ تم گزرو تو ادھر ادھر کی چیزیں گرا دو جیسے لگے آندھی آ گئی. اور ایسے بھی مریل نہ چلو ڈھیلے ڈھیلے. ایک شخص کو کسی نے چلتے ہوئے دیکھا, بڑا آہستہ چل رہا تھا. کہا ان کو کیا ہوا؟ کہا یہ قرآن بہت پڑھتے ہیں نا, یہ بڑی آہستہ چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عمر جو تھے سید القرآن تھے, لیکن جب چلتے تو جوش سے چلتے اور مارتے تو بڑے زور سے مارتے. تو مومن بہت زیادہ بیلنسڈ ہوتا ہے. جتنی آواز اچھی ہے, جس ٹون کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ کہیں گے آپ تو بڑی تیز بولتی ہیں, ہم تو آپ کے نوٹ ساتھ لکھ ہی نہیں پاتے. تو لکھنے کی ضرورت بھی کہاں ہے؟ میں ڈکٹیٹ تو کرا نہیں رہی, ورنہ آپ سارے سوئے ہوتے. ہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ چیز کو وقت اور حالات کی مناسبت سے رکھا جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ جو ہم سوچتے ہیں اور سنتے ہیں کس طرح کا ہے. ایک روایت شیئر کر کے آپ کو ایک شیئرنگ سناتی ہوں کہ آج جو تربیت کا انداز ہے وہ کیا نتائج اور کیا اثرات ہماری نسلوں پہ لا رہا ہے. کسی نے پوچھا حضرت حسین نے اپنے باپ علی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے ملنے میں کیا انداز تھا, کیونکہ ہم بھی سوچتے ہیں کس حد تک سوشلائز کریں, لوگوں میں جائیں تو کیسے جائیں. تو سنیے گا, کہا کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم نظر آتے تھے. بنا لیں چیک لسٹ, ماتھے کی تیبری, جلے کٹے, دکھی. نیک بہت ہو گیا نا تو ہنسنا بھول گئے. بہت ہی پریشانی ہے گھر میں, لڑائی رہتی ہے, اب ہم ہنس کے دکھائیں؟ نہیں, اسمائلی. آپ کے ایمان کا نقص ہے اگر آپ دکھی ہیں. پھر کہا آپ کی طبیعت درست نہ تھی, یعنی آپ کی طبیعت میں وہ جنگلی پن نہیں تھا, سختی نہیں تھی, نہ شور مچاتے. جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی طرف سے بے رغبتی کرتے, یعنی تنقید نہیں کرتے تھے, یہ کیا پکا لیا, یہ کیا کیا, جو نہیں چاہیے ہوتا تھا اس کو بالکل چھوڑ دیتے تھے. پھر فرمایا کہ تین چیزیں بالکل چھوڑ دیتے تھے, یعنی آپ تین کام نہیں کرتے تھے. کیا؟ نمبر ایک بیکار کام, جس کو آپ کہہ لیں ٹائم ویسٹر, اور دوسرا کیا ہے؟ جھگڑا. یعنی جھگڑے کا موقع آتا تھا تو آپ اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے. مراد کیا ہے کہ آپ کے بارے میں جو تصور آتا ہے نا وہ بہت خوبصورت ڈیسنٹ انسان کا آتا ہے. میں نے جتنا بھی اس سیرت کو پڑھا, اسماعیل تمتھی پڑھی اور جو بھی پڑھا, مجھے اس سے یہی فیل ہوا کہ اللہ کے نبی ویری ڈیسنٹ اینڈ ویل ایٹیکیٹڈ اینڈ پلیزنٹ پرسنالٹی کے مالک تھے. آج ہم نے دین کے نام کے ساتھ ہی اس طرح کا کچھ امیج کر دیا کہ غصے والے, تڑپنے والے, ہنستا دیکھا رہے, ہنس رہے ہو, شرم نہیں آتی, مسجد میں کھڑے ہو, قرآن کلاس میں آئے ہوئے, ہنس رہے ہو, درس پہ. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. دکھی ہونا اور بات ہے اور سنجیدہ ہونا اور بات ہے. اب دیکھیے کہ لقمان کی جو یہ نصیحتیں ہیں, یہ ساری ہم سب کو بھی یہی بات سکھا رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اپ برنگنگ اور ان کو براٹ اپ اس رنگ سے کریں کہ وہ ان ساری خوبیوں کا بہترین عکس نظر آئے. کل کسی نے ایک شیئرنگ دی, بہت ہی تکلیف ہوئی حد سے زیادہ, اور جو خلاصہ تھا ساری بات کا پہلے وہ بتا دیتی ہوں کہ آج ماں باپ اپنے بچے اور خاص طور پہ بچیوں کی تربیت میں جو رنگ لاتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, ان کا اخلاق اور ان کو کس حد تک پلاتا ہے. تھوڑی سی سناتی ہوں, کافی لمبی ہے, لیکن ایک چیز سن لیتے ہیں, باقی اگر بعد میں کبھی موقع ملا تو سن لیجئے. یہ کسی سسٹر نے مطلب اپنی طرف سے جو آنکھوں دیکھی بات تھی وہ بتائی, یہ سنی ہوئی بات. یہ اس کو کرتے کیسے ہیں بھائی؟ جی اچھا, یہ ادھر ہے, ایک منٹ. کیونکہ مجھے تو شوق لگا تھا یہ سن کے, تو مجھے لگا کہ آپ بہتر ان سے ہی سن لیں. بیٹا یہ کیسے اس کے پاس آئے گی؟ اچھا یہ اچھی بات ہے, پلیز. یعنی آپ دیکھیے کہ آج ہمارے مسئلے کیا ہیں, شادیاں کیوں نہیں نپتی, یعنی ان کی جو باتوں میں سے خلاصہ نکلتا ہے کہ آج ہمارے بچے ان کے گھر کیوں نہیں بستے, کیا ہوتے ہیں, اور آج ان کے اخلاق اور ٹالرنس کتنی کم ہو گئی ہے, اس کا ایک شروع سے لگا دیجیے. یہ والی تھوڑا سمجھی.
بہت بڑی شادی تھی, بہت لوگ آئے ہوئے تھے اور نکاح بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا اور کیک کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو دولہے کی ماں نے جانا دلہن کو کیک کھلانے کی کوشش کی ہے تو وہ اس کے جانا کپڑوں پہ گر گیا اور اس نے پھر اس کی وہ بےزتی کی لڑکی نے تو جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کیا برا بلا کہا اور پھر لڑکا جو ہے وہ اسٹیج پہ چڑھ گیا تو اس نے کہا میں نے ابھی اس کو اسی وقت طلاق دی, تین دفعہ اس نے طلاق کر کے کہتے میں نے اس کو ابھی رکھا. تو یہ تو حال ہے آج کل شادیوں کا, کوئی مہینہ نہیں رہتی, کسی کا ایک ہفتہ نہیں چلتا, کسی کے تین مہینے نکل جاتے ہیں مشکل سے. شادی نہیں اب ایک مذاق بن گیا. تو میں وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ شادیوں پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے, فنکشنوں پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے, مین مقصد کہ ان کے فرائض اور ان کے حقوق کیا ہیں یہ کہیں پہ بھی ان کو نہیں بتایا جاتا. بچوں میں صبر اور رسپیکٹ بالکل ختم ہو چکی ہے. مائیں ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کی شادی ہو تو شادی سے پہلے ان کو بتائے کہ تم کس چیز میں جا رہے, تم لوگ آگے یہ ایک سیریس معاملہ ہے, تم کیا کرنے جا رہے ہو, بجائے اس کے مہندیوں پہ کپڑوں پہ سجاوٹ پہ اتنا اتنا پیسہ. کہ میں کہتی ہوں ایک شادی پہ میں گئی تھی, ان کا اس زمانے میں آج سے آٹھ سال پہلے انہوں نے 5,00,000 کروڑ اس وقت لگایا تھا اور 3 دن ایسے شادی تھی کہ میں کہتی ہوں کہ میں نے کسی, وہ کہتے ہیں فلمی دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں, انگلینڈ سے کیمرا مین آئے تھے اور اتنا بڑا ان کا فنکشن ہوا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 1.5-2 لاکھ تو صرف انہوں نے ہوٹل کا جو دیا تھا وہ خرچہ, وہ دوسرا تو علیحدہ. اور وہ 3 سال مشکل 4 سال کے بعد ان کی طلاق ہو گئی دونوں کی. اتنا اچھا کپل تھا. اور مسئلہ کیا تھا کہ وہ لڑکے کے جو باپ کو کینسر تھا, اس نے اس کو کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں, میرے باپ کے پاس صرف 6 مہینے کا ٹائم ہے تو ہم ادھر ہی پاس رہتے ہیں یا شیلر میں یا جہاں بھی کمرہ ہوگا ہم رہ لیں گے, اس نے تو ایسے بھی چلے جانا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں. تو لڑکی نے کہا کہ میں اتنا پیسہ کماتی, میری یہ حیثیت کہ میں آپ کے شیلروں میں رہوں اور میں ان کے ادھر رہوں. تو وہ خیش اس وقت ان کی وہ نہیں ہوتی, وہ جب ان کا باپ فوت ہو گیا تو لڑکی نے خراب دے دی. ہاں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمیں ایک ایسا کورس بنانا چاہیے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں. اور ایسے ایسے کانفلکٹس ابھی جو سعیدہ کی بیٹی کی جو شادی ہوئی تھی تو اتنا اس کے بیچاری بچی کے ساتھ یا جو اس کے ساتھ وہ ظلم جو ہوا ہے کہ جب لڑکا جو تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھا, خوش تھا, لیکن باپ کہتا تھا کہ اگر تم جا کے بیوی کے ساتھ رہو گے یا اس گھر سے رہتا ہو جاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. وہ لڑکا گھر پہ ہی رہا بےچارا, اس کو برین ہیمریج ہو گیا, وہ فوت ہو گیا 32 سال کا بچہ. اب وہ ایک بچہ ہے اس کا اور وہ بےچاری اب اکیلی رہ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے اس نے کہا کہ یہ بچی یہ کام کرے گی, اس نے اتنا پڑا ہوا ہے یہ کرے گی. کہتے ٹھیک ہے شادی ہوگی, انہوں نے کہا حجاب پہنو جلد سے جلد, دوستوں کو چھوڑ دو, گھر سے باہر نہیں جاؤ گی. یہ بدنگت کے الفاظ ہے جو مجھے اس نے سارے بتائے ہیں. اور جو بھی بیچ میں جاتا تھا تو کہیں گے تم لوگ بیچ میں مت آیا کرو. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے علیحدہ گھر ہے تو میں نہیں رہ سکتی اس طرح کے ماحول میں, اور بھی کچھ ہوں گے. وہ جو تھی بچی نے علیحدہ گھر لے لیا تو باپ نے کہا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس گھر میں جاؤ. وہ جب بیوی کو ملنے جاتا تھا تو ادھر بچے کو دیکھ کے ادھر آتا تھا تو باپ کہتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, تم اس کو ملنا بھی نہیں ہے نہ جب تک وہ ادھر نہیں آئی. وہ بچے کے ساتھ رات شام کو بیوی سے بات اس نے کی ہے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکا, اسی رات اس کو برین ہیمریج ہو گیا.
جی اس کو روک لیجیے. آپ دیکھیے کہ یہ سب کس چیز کے سمراٹ ہے, یہ سب کیا ہے, یہ کردار سازی نہیں ہے نا, صبر نہیں ہے, دونوں طرف ہے. ماں باپ غلط چیزوں پہ مجبور کر رہے ہیں تو اولادیں ان میں برداشت نہیں ہے. تھوڑا سا انشاءاللہ کل ڈسکشن کر کے تو ہم پھر اس میں سے کچھ مشکلات بھی لکھانے تھے لیکن وقت چونکہ ہمارے ادھر پورا ہو گیا تو یہاں رکتے ہیں. کوئی بات کوئی آپ کہنا چاہیں جو سننے کے دوران ہوئی تو پوچھ لیجیے یا بتا دیں. آپ کیا سوچ رہے ہیں اگر آپ کو ایک جملہ بولنے کا حق دیا جائے, گھڑی دے کے آپ لوگ شیئر کریں, چند لوگ جو جانا چاہیں وہ نکل سکتے ہیں پیچھے. جی نوشین آپ سے شروع کرتے ہیں, یعنی آپ سب نے شیئرنگ صرف 1 سے 1.5 منٹ کے اندر کرنی ہے.
جس طرح سے میں نے ساری باتیں سن کے لا الہ الا اللہ
جی یعنی دل میں اللہ کی عظمت آئے تو ختم ہوگا. جی نیکسٹ. اللہ سے جوڑنا. جی مائیں صبر کریں گی تو بچوں کو بھی صبر آئے گا سیکھنا. جی یعنی بچے کو بلانے میں سب پیار ہونا چاہیے. آن لائن پہ بھی لکھیں کیا سیکھا. جی نیکسٹ. یعنی اگر بڑوں کی خدمت کرنی ہے اور جن گھروں میں بڑے ہوتے ہیں وہاں بچوں کی خود بخود تربیت ہوتی ہے. بچے مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امی دادی کی خدمت کر رہی ہیں, دادی کی وومٹ اٹھا رہی ہیں, اس کو کھانا دے رہی. غیر محسوس طریقے سے بچوں کو بھی صبر آتا تھا. نہ آج وہ دادیاں دکھی تو وہ پھر اپنی ماؤں کو بھی نہیں دیکھتے. جی جی نیکسٹ. ادھر سے آپ صبر اور رسپیکٹ. جی نیکسٹ. اپنے حق سے زیادہ نہ مانگے. جی جی جب اللہ کے حق بتائیں گے تو ان کو ہمارے بھی آ جائیں گے. جی ادھر سے میری. نصیحت کرتے ہوئے وجہ بھی بتائیں, یعنی ریزن بھی بتائیں کہ یہ ہوا کیوں, یہ کرنا کیا. جی آپ نے کیا سیکھا. بچوں کو امپورٹینس دیں, بالکل ان کو اوور لک نہ کریں. جی نیکسٹ. جی صبر سیکھنا اور سکھانا. جی باجی آپ نے کیا سیکھا. جی اللہ کے وجود کے احساس کے ساتھ اللہ کی کتاب سے جوڑ کے. جی آپ. گھر کا ماحول ہلکا پھلکا ہونا چاہیے. آن لائن پہ لکھتے ہیں کہ توحید اور فرق شرک کو سمجھنا ہے. اٹ از نیڈ ٹو لرن دا مدر, یعنی یہ شاید کیا لکھا ہے. بی اے گڈ رول ماڈل فار کڈس اینڈ دے لرن فرام یور ایکشنز. ٹیچ اور کڈس صبر, ہاؤ ٹو ٹریٹ ایلڈرس. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ صبر ملے. جی آپ. جی ٹھیک ہے آپ لکھ کے دے دیں, کل کر لیں گے, نہیں تو پھر انشاءاللہ پیرنٹنگ سیمینار میں اس پہ ایک پورا ٹاپک کریں گے. ٹھیک ہے چلیے جی جزاک اللہ خیر. اب آن لائن والے اپنے حساب سے چلیں گے, لندن والے اپنے حساب سے. ارم آپ ادھر سے بھی شیئرنگ دلوائیں تاکہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا. تین لوگ آپ کوئی بھی نام لے دیں, وہ آپ مائک کال کیجیے, میں چھوڑ رہی ہوں.
یہ کہنا چاہوں گی کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے بچوں کے سامنے, تاکہ بچوں میں یہ چیز غلط نہ ہو کہ کسی کو کوئی برا بھی ہے دنیا میں. دیکھیے اخبار ہونا چاہیے. اس کے علاوہ گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, تاکہ بچوں کو جو دوسرا کریکٹر جو بچوں کا لڑنے جھگڑنے کا وہ بچوں کو دیکھے ہی نہ, تو بچے بھی وہ سیکھیں گے بھی نہیں. تو میں اپنے گھر میں میری ٹوئن بیبیز ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, کبھی بھی وہ نہیں جھگڑتے آپس میں, صرف اس لیے کہ شاید میں اور میرے ہسبینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میں اب سب سے یہی کہوں گی کہ ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کریں, تاکہ بچوں میں یہ چیز ڈیولپ ہو. جزاک اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ سیکھا کہ بچوں کو اللہ پلیزر بنائے اور پیپل پلیزر نہ بنائے, اور ہم لاشعوری طور پہ جو ہے یہ ایسے جملے کہتے ہیں جیسے باہر لوگ جائیں گے تو کیا آپ کیسے کپڑے پہن کے جا رہے ہو, ساس ستھرے کپڑے پہن کے جاؤ, لوگ کیا کہیں گے. تو ہمیشہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے اگر آپ کے کپڑے صاف ہوں گے. تو یہ ایک میں نے بات سیکھی. اور دوسری بات یہ کہ نرمی سے بات کریں اور بچوں کو بہت پیار سے بلائیں, اور اس کے بعد بے شک آپ ان کو بڑوں کی طرح ٹریٹ کریں اور ان سے میچیور لیول پہ بات کریں, لیکن ان کو اپنے قریب بلانے کے لیے نرمی سے بات کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے یہ سیکھا ہے کہ بچوں کے سامنے ہم خود رول ماڈل ہوں, چونکہ جو بھی بات ہم کرتے ہیں تو بچے ہم سے سیکھتے ہیں. بچوں کو توحید کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل کریں, اور ان کو ان کی اہمیت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑیں, اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ سے ڈرانے کے بجائے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اہمیت بتائیں اور یہ بتائیں کہ کتنا یہ ضروری ہے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے, یہ بہت ہی پیاری صورت اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کتنی کردار سازی ہے. بچے تو ویسے بھی اللہ کی امانت ہوتے ہیں, تو یہ اتنی بڑی امانت اللہ نے ہمیں دی, اس امانت کو ہم اس میں ذرا سی بھی خیانت نہ کریں. سب سے پہلے تو بچوں کے ساتھ نرمی نرمی سے پیش آئیں, نرمی کا رویہ اختیار کریں. اور آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ چلڈرن ڈو ایز یو ڈو ناٹ ایز یو سے, تو جو آپ کریں گے وہی بچے کریں گے. تو بچوں کو سب سے پہلے تو اللہ سے محبت اور اللہ سے جوڑیں, ان کو پیپل پلیزر مت بنائے. تم ایسے کریں گے تو دیکھو لوگ کیا کہیں گے, لوگ نہیں اللہ, اللہ دیکھ رہا ہے. تم ہر وقت انہیں اللہ کا احسان دلاؤ کہ تمہارا اللہ ہر جگہ ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں, کوئی ایسا پتھر نہیں جس کے اندر جا کر تم گھس جاؤ اور اللہ تمہیں نہ دیکھے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بچوں کو شروع سے بتاتی رہی ہیں کہ دیکھو اللہ تو ہر طرف ہے. اور ان کو سچائی, سچائی بہت بڑی چیز ہے. جو بچہ سچا ہوتا ہے وہ ایماندار بھی ہوگا. انہیں سچائی سکھائیں, انہیں ہر وقت کہیں کہ سچ بولیں. بے شک تمہاری گردن پہ کوئی تلوار بھی رکھتے, سچ بولیں, سچ کے سوا کچھ نہ بولیں. تو بچوں کو بس اللہ اور اللہ کے خوبصورت کلام سے جوڑیں, ان کو دنیا اور آخرت دونوں کا علم دے, اور ان کو یہ بتا دے کہ دیکھو تمہارا ہر کام آخرت کے لیے ہو, کہ تمہاری آخرت بن جائے. یہ دنیا تو 4 دن کا میلہ ہے, یہاں سے تم نے جانا ہے اور تمہاری وہ جو اخروی زندگی ہے وہاں تم نے سامان اکٹھا کرنا ہے. تو دنیا میں یہ سامان اکٹھا کرو, اخلاق کا, تربیت کا, یہ سب اچھا حسن اخلاق کا, یہ سب اکٹھا کر کے تاکہ آخرت میں جب تم اپنے اللہ سے ملو تو اللہ تمہیں کہے یہ ہے تمہاری جنت. تو انہیں یہ راستہ ضرور دکھانا چاہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ. مزید السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. When you tell others words of inspiration, it should touch their heart, not just their ears.